ونزع یدہ، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا یعنی بغل سے، فاذا ہی بیداء للناظرین، کہ وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. بیداء ابیض، سفید کے لیے مراد ہے یہاں روشن چمکدار. یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو دکھائیں، لیکن نشانیوں کو دیکھ کر ماننے کی بجائے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. قال الملأ من قوم فرعون، اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، پھر مشکل بڑوں ہی کو ہوئی کیونکہ ان کے مفادات خطرے میں تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی مخالفت میں پیش پیش ان کی قوم کے بڑے ہی تھے، تو قوم فرعون کے بڑوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے. علیم علم والا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں جادو کا بہت رواج تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا رواج تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری کا. تو ہر پیغمبر کو ایسی نشانی دی گئی جس کے ذریعے وہ اپنے دور کے چلتے رواج کو چیلنج کر سکیں یا اس کا مقابلہ کر سکیں. انہوں نے کیا کہا؟ نمبر ایک، کہ یہ ایک بڑا زبردست جادوگر ہے، کیونکہ کوئی عام شخص یہ چیزیں نہیں دکھا سکتا. واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے کیا کہا؟ کہ یہ تو جادوگری ہے. اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے. فماذا تأمرون، کیا کچھ تم حکم دیتے ہو، کہو کیا کہتے ہو. آپ دیکھیں کہ جب انسان تعصب کا شکار ہوتا ہے تو اس کو سیدھی بات بھی الٹی نظر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کیا کہا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر میرے ساتھ جانے دے. انہوں نے اس کی بات کو الٹے معنی پہنائے اور ایک الزام دھرا، کیا؟ کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہ میری قوم کو میرے ساتھ جانے دے. انہوں نے کیا سمجھ لیا اس کو؟ کہ ہمیں ہمارے دیش سے نکالنا چاہتا ہے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتا ہے تو بسا اوقات دوسرے کی صحیح بات کو بھی سمجھ نہیں پاتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی سادی سی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر آپ دھوپ میں ہرے رنگ کا چشمہ پہن کے نکلیں تو آپ کو ہر چیز ہری نظر آئے گی، حالانکہ ہر چیز ہری نہیں ہے، آپ کی آنکھوں پر ہرا پردہ ہے. ایک پردہ باہر ہوتا ہے اور اسی طرح کا ایک پردہ انسان کے اندر بھی ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک پردہ ہے. حق صرف اس کو نظر آتا ہے جو اس پردے کو چاک کر لے، اس کمپلیکس سے باہر آ جائے. جو انسان خود غرضی، نفس پرستی، مفاد پرستی کے پردے کو پھاڑ نہیں سکتا، وہ حق کو حق کی شکل میں دیکھ نہیں سکتا. یہ ہم سب کا امتحان ہے کہ کیا ہم حقائق کو ایز اٹ از لیتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پڑھتے وقت بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس سے منمانے مفہوم نکالتے ہیں۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک انسان وہ ہے جو خالصتاً حق کی تلاش میں قرآن کے پاس آتا ہے، ایسے شخص کو قرآن اصلی شکل میں نظر آتا ہے، اور ایک شخص اپنے ایک مخصوص ذہنی سانچے کے ساتھ، اپنے مخصوص انٹرسٹ کے ساتھ، مخصوص خیالات اور افکار اور نظریات کے ساتھ قرآن کی طرف بڑھتا ہے، ایسے شخص کو قرآن ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا اس کا ذہن ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن نہیں بدلتا، وہ تو حق ہے، اپنی جگہ رہتا ہے، یہ شخص اس میں تحریف کر کے، اس کے معنی بدل کر، اسے اپنی مرضی کے مطابق معنی پہناتا ہے۔ اور اس کی کئی بدترین مثالیں آپ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، آئندہ کئی جگہ پر میں نشاندہی بھی کروں گی۔ یہ ایک افسوسناک رویہ ہے، اس رویے سے انسان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ قرآن پر تو باطل داخل ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کتاب کو اتنا محفوظ کر دیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ انسان خود نہیں بدلتا، بدلنا چاہتا بھی نہیں، تو وہ اس کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ کسی بھی چیز کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مثلاً اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس چھت پر سب سے نمایاں چیز کون سی ہے، تو ہر شخص کا جواب مختلف ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اختلاف کس لیے؟ ان معلومات یا دلچسپیوں کی بنیاد پر جو آلریڈی آپ کے اندر موجود ہیں۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو کر بسا اوقات اپنی پرانی معلومات کے مطابق نئی انفارمیشن کو کیلکولیٹ کرتا ہے، اس کے مطابق اسے انالائز کرتا ہے۔ اور اس کے مطابق چیزیں قرآن سے تلاش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آیات جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، بسا اوقات لوگ ان سے رنگ برنگ کے وظیفے نکالتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنے پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا، تو انہوں نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ آپ کو پتا ہے یہ آیتیں کس کے بارے میں تھی؟ کیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے ایسے وظیفے کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس واقعے سے تو سبق کچھ اور سیکھنے کا ہے، وہ سبق تو کوئی سیکھتا نہیں، لیکن ان آیات کو کس لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ چند دنیاوی مفادات کے حاصل کرنے کے لیے، یا کسی جھگڑے اختلاف میں دوسرے کو برباد کرنے کے لیے۔ یہ آیات ان کے لیے اتری تھی جو اللہ کا گھر ڈھانے آئے تھے۔ کیا ہمارا کوئی بھی ذاتی مفاد ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا گھر ڈھانے کے برابر ہو؟ نہیں۔ پھر ہم یہ چیز آخر کیوں کر رہے ہیں، کیا سوچ کر؟ تو ہو سکتا ہے کہ جو وظیفہ کر رہا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات صرف عربی پڑھی جاتی ہے، مطلب نہیں جانتے ہوتے لوگ۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک شخص سورۃ الفیل پڑھ کر کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف سازش کرنے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، اور دوسرا شخص اسی صورت سے وظیفہ نکال رہا ہے کسی دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ دو لوگوں نے مختلف چیز کیوں نکالی قرآن سے؟ اس لیے کہ ایک نے دنیاوی مفاد حاصل کیا اور ایک نے اپنی آخرت کے لیے اپنی اصلاح کی سوچی. تو جو کوئی ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے اس کتاب سے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو مخصوص مفادات کو ذہن میں رکھ کے اس قرآن کے پاس آتا ہے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر وہ اسے استعمال کر کے کچھ مفاد حاصل کر لے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جسے اپنی آخرت کی فکر نہ ہو اور وہ دنیا کی خاطر آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہو. بہرحال اب کیا ہوا، انہوں نے الٹا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ یہ تو ہماری سلطنت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. کہو اب کیا کہتے ہو؟ قالو، سرداران نے مشورہ دیا، ارجح، اس کو ڈھیل دو، اس کو انتظار میں رکھو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی، دونوں کو روک لو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو. حاشر ہوتا ہے جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، حشر کرنے والا. کس لیے ان جمع کرنے والوں کو بھیج دو؟ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. اور یہ مشورہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے توڑ کے طور پہ دیا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے پیغمبری کو ساحری سمجھا اور اس کا مقابلہ ساحروں سے کروانا چاہا. اسی لیے یہ مشورہ دیا کہ ساحر جمع کیے جائیں، جادوگر بلائے جائیں. اللہ کی نشانی اور جادو میں واضح فرق موجود تھا، لیکن جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہو وہ یہ فرق دیکھ نہیں سکتے. وجاء السحرۃ فرعون، سب جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. وہ تو شاید پہلے ہی منتظر ہوں گے کہ کوئی موقع آئے کہ بادشاہ کا قرب حاصل کیا جائے. قالو، پہنچتے ہی بولے، ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا، کوئی اجر اور کوئی بدلہ تو ملے گا اگر ہم کامیاب ہو گئے. قال نعم، فرعون بولا ہاں، اور وہ کیا ہے صلہ؟ وانکم لمن المقربین، کہ تم مقرب بارگاہ ہوگے، تم مقرب قرار پاؤ گے، مقرب لوگوں میں شمار ہوگے، یعنی بہت کلوز ہو جاؤ گے بادشاہ کے. فرق تو یہیں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لائے تھے اور بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہتے تھے، کسی فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کی تھی، کوئی فائدہ سمیٹنے کو نہیں آئے تھے. اور دوسری طرف جادوگر پہنچتے ہی، سانس لیتے ہی فائدے کی بات کرتے کہ ہمیں کیا ملے گا. کوئی بھی شخص جو خدا کا پیغام پہنچا رہا ہو، اس کے پیغام میں کس قدر سچائی ہے، وہ کتنا مخلص ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے. پیغمبروں کا طریقہ کیا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، کہ اس کام پر میں تم سے کوئی اجر یا صلہ نہیں چاہتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. تو پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو لوگ واقعی خالص نیت سے اللہ کے دین کی خدمت کریں، ان کا بول بھی یہی ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کی جیب پر نظر رکھ کر دین کا پیغام نہ پہنچائیں کہ کہاں سے کیا مفاد حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ لوگوں کو دینے والے تو بنیں، ان سے چھیننے والے نہ بنیں، ان سے مانگنے والے نہ بنیں۔ اور اگر ایک شخص کے موٹیوز صرف دنیا اکٹھا کرنا ہو، دین کا نام استعمال کر کے کچھ حاصل کرنا ہو، تو ایسا پیغام نہ اس میں برکت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کچھ مانگا نہیں تھا، جادوگروں نے کام کرنے سے پہلے ہی صلے کی طلب چاہی۔ جب تسلی ہو گئی تو قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ خواہ تم چاہو تو پہلے تم پھینکو اور اگر کہو تو ہم پھینک لیتے ہیں۔ کیا پھینکو؟ جادو کا کرتب یا مظاہرہ دکھانے کے لیے، اپنا کمال دکھانے کے لیے، یا تو تم پہل کرو یا ہم کرتے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القو، تم ہی پھینکو۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہ پھینکا پہلے کہ میں ذرا پہلے آگے بڑھ کر اپنی طاقت ان کو دکھاؤں؟ ایسا نہیں کیا۔ پیغمبر کا طریقہ پیغام پہنچانے میں، دعوت دینے میں اقدامی ہوتا ہے، جبکہ میدان جنگ میں دفاعی ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ جہاد سمجھنے میں آپ کو مدد دے گی یہ بات کہ مسلمان جب اللہ کا پیغام پہنچانے کی بات ہوتی ہے تو انتظار نہیں کرتا، آگے بڑھ کر پیغام پہنچاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر آگے بڑھ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جب عملی ٹکراؤ کی بات آئی تو پہل نہیں کی، کہا پہلے تم پھینک لو، خود ابتدا نہیں کی، ان پہ بات چھوڑ دی کہ تم پھینکو۔ فلما القو، پھر جب انہوں نے پھینکا، سحروا اعین الناس، تو لوگوں کی نگاہوں کو انہوں نے مسحور کر دیا، واسترہبوہم، اور ان کو خوف زدہ کر دیا، وجاؤ بسحر عظیم، اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ کہا جاتا ہے کہ 80,000 کے قریب انہوں نے رسیاں اور ڈنڈے پھینکے، لاٹھیاں پھینکی، اور وہ سب کی سب جادو کے زور پر بھاگتی دوڑتی محسوس ہوئیں۔ آپ خود سوچیں، ایک سانپ بھی ڈرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں ہر طرف سانپ دوڑ رہے ہوں، تو لوگوں کے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کرتب کس دن ہو رہا تھا؟ یوم الزینہ، جشن کے دن، میلے کے دن، ان کی عید کا دن تھا، جب سب لوگ گھروں سے نکلے ہوئے تھے، قومی تہوار تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ اس ساحری سے ایک دہشت طاری ہو گئی اور بہت بڑا کرتب سامنے آیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے قرآن پاک میں، پیغمبر علیہ السلام پر بھی وقتی طور پر اس کے اثرات ہوئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، ان الق عصاک، کہ اپنا عصا پھینکو. انہوں نے پھینک دیا تو کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو جب وہ نگل رہا تھا جو کچھ کہ وہ گھڑ لائے تھے, ایک عصا ہزاروں سانپوں کو نگلنے کے لیے کافی ہو گیا, سب کو سمیٹ گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ, حق واقع ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا, سارا جادو کرکرا ہو گیا, ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ, اسی جگہ مغلوب ہوئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور الٹے ذلیل ہوئے یا پلٹے ذلیل ہو کر. بننے آئے تھے مقربین, اور وعدہ تھا مقرب ہونے کا, اور پلٹ گئے ذلیل ہو کر, خوار ہو کر. سچائی تو ثابت ہو چکی تھی, فوقع الحق, حق تو سامنے آ چکا تھا, لیکن اتنا بڑا حق دیکھ کر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. جادوگر جو خود سارے کمالات دکھا رہے تھے وہ اس عصا کے معجزہ ہونے کو مان چکے تھے, کیونکہ وہ عملی میدان میں ہار چکے تھے, صرف تماشائی نہ تھے, خود اس کا حصہ تھے. لہذا وہ فوراً حق کو دیکھ کر پکار اٹھے, قالوا آمنا برب العالمین, کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے, ہم مان گئے. موسیٰ علیہ السلام کی برتری دیکھی تو سارے حجاب اٹھ گئے, فوراً ہی ان کی بڑائی کو قبول کر لیا, ان کی پیغمبری پر ایمان لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو مان گئے, خدا کے سامنے گر پڑے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. قال فرعون, فرعون نے کہا, آمنتم به قبل ان آذن لکم, تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یہ تکبر کی علامت تھی. متکبر شخص ہر کام, حتیٰ کہ دوسروں کا ایمان اور عبادات بھی اپنی مرضی کی چاہتا ہے. فرعون شدید ترین تکبر میں مبتلا تھا. اس نے لوگوں کو کوئی مذہبی آزادی نہ دے رکھی تھی کہ وہ اپنی مرضی کا دین اختیار کر سکیں. اسی لیے جب جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بفر اٹھا کہ تم بھلا میری مرضی کے بغیر خدا پر ایمان کیسے لا سکتے ہو. اسی لیے غصے میں آ کر اس نے جادوگروں پر بھی الزام تراشی شروع کر دی. جب ایک انسان غصے میں آتا ہے تو وہ سیلف کنٹرڈکشن کر رہا ہوتا ہے, اپنے آپ ہی کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ پہلے کیا کہہ چکا اور اب کیا کہہ رہا ہے. بولا, ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینۃ, یہ سب کچھ تو ایک خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے شہر میں کر لی, یہ تو پہلے سے ایک چال چل رکھی تھی تم نے. کیوں چلی؟ لتخرجوا منہا اہلہا, تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال سکو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر فرعون وہی الزام دہرا رہا ہے جو پہلے اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی پہ لگایا, اب وہ ان سب پر لگا رہا ہے جو ایمان لے آئے. فسوف تعلمون, تو انقریب تم جان لو گے. لأقطعن ایدیکم, میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو. وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو. من خلافن, خلاف سمت سے, یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں, کیونکہ اگر دونوں ایک ہی طرف سے کٹ جائیں تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا. ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر میں تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. قالو, بولے کون, جادوگر, انا الی ربنا منقلبون, تو کیا ہوا, ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں گے. زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو, مار ہی دو گے نا, تو مر کے ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. حق کے لیے جان قربان کرنا حق کے حق ہونے کی آخری گواہی ہوتی ہے. پہلے مرحلے کیا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی مرضی قربان کرے, اپنی آزادی قربان کرے, اپنی عقل اور اپنی سوچ اور اپنا لاجک قربان کرے, اپنی خواہشات قربان کرے, اپنا مال قربان کرے, اپنا نام اور اپنی عزت قربان کرے. حق اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ ساری قربانیاں مانگتا ہے. اور سب سے آخری چیز کیا ہوتی ہے, جان, جس کے بعد پھر کچھ اور رہ نہیں جاتا. اور ان پہلی تمام چیزوں میں جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو واپس نہیں آتی. پہلی چیزوں میں سے تو کوئی چیز چلی جائے تو پھر واپس بھی مل جاتی. لہذا جو شخص جان دینے کے مرحلے پر حق کو قبول کرتا ہے وہی دراصل سچا ہے. لیکن یہ توفیق کہاں سے ملی ان کو؟ اللہ سے ملی. کوئی بھی انسان اتنی بڑی قربانی صرف اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, کہ تو جس بات پر ہم سے ناراض ہے, انتقام لینا چاہتا ہے, وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. یعنی کہ فرعون, تم نے اس کو اپنی عزت کا مسئلہ کیوں بنا لیا اور اس کو اپنی اجازت کا مسئلہ کیوں سمجھ لیا, اور یہ مسئلے کھڑے کر کے تو ہمیں مارنے کی دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ ہمارا قصور بس اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ کر انہیں مان لیا ہے, تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تو ہماری جان لے یا کچھ اور, ہم تو اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اسی لیے فوراً انہوں نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے ہمارے رب, تو ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. یہ صبر کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی اچھے کام کرے لیکن مرتے وقت بے صبرا ہو جائے اور اس راہ کو چھوڑ دے تو پچھلے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. اور انسان کو کچھ پتا تو ہوتا نہیں کہ کب اس کا مزاج بدل جائے, کب اس سے توفیق چھن جائے, کب اس سے کوئی ایسا قصور ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہو جائے. لہذا فوراً ہی یہ دعا مانگی کہ خدایا ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہتے تھے کہ اللہ ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, جو کچھ ہمارے بس سے باہر ہے اس پر تو ہمارا مددگار ہو جا. اور جو شخص بھی دین کے راستے میں کسی مشکل مرحلے پر یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جادوگروں کو تو جان کا خطرہ تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو اس کا حل یہی ہے. کیونکہ بے صبرہ پن انسان کو اسلام سے دور کر دیتا ہے, حق راہ سے دور لے جاتا ہے.